نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے ایک دفعہ پھر ہمیں رمضان المبارکہ کی یہ مقدس ساعتیں نصیب ہوئیں اور تلاوت کلام پاک کی سماعت سے ہم تمام بہرمند ہوئے۔ اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ مولا کریم اس مقدس مہینے کا احترام کرنے کی اور اس میں محض تیری رضا کے لیے جملہ عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال کوئی ایسا موضوع شامل درس کیا جائے کہ جس سے اپنے متعلقین افراد اور سامعین حضرات جو دور دراز سے سفر کر کے درس کے شوق میں تشریف لاتے ہیں، تو یہ احساس، یہ ذمہ داری ہر سال کسی بہت بڑی ذمہ داری کی طرف برانگیختہ کرتی ہے۔ الحمدللہ یہ توفیق اللہ نے عطا فرمائی کہ تقریباً 7 سال مسلسل خلاصہ قرآن آپ حضرات نے یہیں پر سماعت فرمایا اور اس کے بعد تاریخ اسلام کے حوالے سے تقریباً 1000 سال مکمل رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آپ حضرات نے یہاں پر سماعت فرمائے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ شرف ملا کہ ہم نے تقریباً 2 سال کے قریب درس بخاری شریف دیا۔ درس بخاری شریف کو موقوف کرنے کی وجہ یہ رہی کہ کتاب الوحی اور کتاب الایمان جو عامۃ الناس، عوام سے متعلق باتیں تھیں، وہ ہم نے خلاصے کے طور پر 2 رمضان مبارک میں درس تراویح میں شامل کیا۔ آگے کتاب الصلاۃ ہے اور بخاری شریف وہ نہیں ہے کتاب کے ہر شخص اس کو سمجھ سکے، بلکہ وہ اسلامی ایک لا قانون پر مرتب ایک کتاب ہے اور اس کی ایک ایک موضوع اور ایک ایک جزئیے کو سمجھانے کے لیے وقت طویل درکار ہوتا ہے۔ اور پھر میری یہ طبیعت نہیں کہ بخاری شریف کے کسی کے باب کو چھوڑ کر پھر ہم آگے کی طرف چلے جائیں، تو جو ضرورت ہمارے لائق تھی اور جو معاشرے سے متعلق تھی کتاب الوحی اور کتاب الایمان، اس کی تشریح الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی دی ہوئی طاقت اور استطاعت سے الحمدللہ وہ بیان کرنے کا شرف ہمیں نصیب ہوا۔ اس سال ہم نے اس پرفتن دور میں جہاں پر اعتقادی معاملات کا زوال تو اپنی جگہ پر ہے لیکن اخلاقیات کی پسماندگی بھی بہت عروج پر ہے۔ پہلے تو بہار محلوں میں یا چوراہے پر غیر اخلاقی حرکات اور ناشائستہ افعال ہوا کرتے تھے، لیکن میڈیا کی تباہ کاری نے اور ہمارے پڑوسی ملک نے اپنے باطل نظریات اور عقائد کو ڈرامے کی صورت میں ہمارے گھر گھر میں اس طرح بسا دیا کہ آج ہم آہستہ آہستہ نہیں بلکہ مکمل طور پر اسلامی تہذیب سے ناواقف ہو چکے ہیں۔ تو یہ بات پورے سال میرے دل میں مجھے پریشان کرتی رہی کہ کوئی ایسا درس ترتیب دیا جائے کہ جس میں ایک دفعہ پھر ہم تعلیمات اسلامیہ کے تمام تقاضے، چاہے وہ اعتقادیات میں سے ہو، عقیدے سے متعلق ہو، نظریات سے متعلق ہو، اعمال سے متعلق ہو، اخلاقیات سے متعلق ہو، ان تمام کو ایک دفعہ ہم زیر درس لائیں اور ایک دفعہ پھر تجدید وفا کریں اور تجدید عہد کریں اور اپنے آپ کو پھر سوئے مدینہ لے کر چلیں اور مدینہ منورہ کی اس فضا میں لے کر چلیں کہ جہاں سے یہ تعلیم عام ہوئی اور کائنات کا گوشہ گوشہ روشن اور تابناک ہوا۔ تو یہی ہماری غرض اور تمہ ہے، اس لیے ہم نے سورۃ النساء کو گویا کہ شامل درس کیا، اور قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیت، یہ پوری سورت سورۃ النساء جو تقریباً 22 رکوع کے قریب مشتمل ہے، ہم نے یہ کوشش کی کہ اس کے مضامین کو اس پورے سال کے خلاصے کے طور پر اس مہینے میں درس تراویح میں شامل کیا جائے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہماری اخلاقی اور اسلامی تہذیب اللہ رب العالمین کی جانب سے بیان کی گئی ہے، اس سے ہم کمحق واقفیت حاصل کر سکیں۔ اور یہ عظیم صورت ہے کہ جس میں ایک بچے کے لیے بھی تربیت کے احکام ہے، تو ایک نوجوان کی نوخیز عمر کے اندر پیدا ہونے والی طبیعت کے اندر جو جولانیاں ہیں اس کے لیے اعتدالی کیفیات ہے، اور ایک معمر بوڑھے شخص کے لیے بھی اپنے آخری زندگی کو تہذیب و تمدن اور اسلامی ثقافت اور اسلامی کلچر سے وابستہ کر کے گزارنے کا ایک بہت خوبصورت ڈھنگ ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ قرآن مجید برہان رشید میں سے سورۃ النساء، جو مضامین کے اعتبار سے بہت مشکل ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب تک کسی مشکل شے کو چیلنج نہیں کریں گے تو ہدایت کیسے ملے گی، تو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے اس سورہ مبارکہ کو گویا کہ درس تراویح میں زیر بحث لیا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں کما حق ہو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العالمین نے جب یہ فضل سے ہمیں یہ توفیق یہ فکر عطا فرمائی ہے تو اسی کی بارگاہ میں سوال ہے کہ وہ اپنی جان جس سے ہمیں مکمل طور پر کامل ہدایت سے وابستہ فرمائے، اور صرف ہمارے ظاہر ہی کو نہیں بلکہ ہمارے باطن کو بھی تقوی و طہارت سے آراستہ فرمائے، اور ہمیں پابندی کے ساتھ قرآن و سنت کے ان تمام مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النساء کے اس ابتدائی آیات کو تو ابھی میں نہیں شروع کرتا، میرے لیے بہت آسان ہوتا کہ میں سورۃ النساء کی تلاوت کرتا چلا جاتا اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاتا، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ پر ظلم ہوتا اور درس پر ظلم ہوتا اور دین سے زیادتی ہوتی، اس لیے کہ جب دین نے اتنی سہولت دی ہے تو کچھ وقت دین کی محنت کے لیے بھی نکالا جائے، کچھ مشقت اور کچھ آرام جب پورا سال کیا جائے تو کچھ وقت محنت اور مشقت کر کے دین کے لیے بھی غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو سورۃ النساء کے الحمدللہ یہ پوری سال میں نے تحقیق کا سلسلہ شروع رکھا ہے، انشاءاللہ العزیز ان قریب آپ اس کو سماعت فرمائیں گے کہ چند وہ موضوعات جو یقیناً ایک فکر سے متعلق موضوع ہے اس کو ہم اپنے ان تمام درس کی گفتگو کے اندر شامل درس کریں گے۔ سورۃ النساء کی اس تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے قرآن مجید اللہ رب العالمین کا یہ کلام، اس سے متعلق چند ضروری باتیں جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، اور میں پہلے عرض کر دوں کہ یہاں پر کوئی علمی تفوق یا علمی برتری بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہم وہ ضروری باتیں اور اہم باتیں جس سے ہمارا عقیدہ، ہماری نسبتیں دربار رسالت سے جو ہے وہ وابستہ ہے، اس کی تصحیح ہم کر لیں، اس کی تجدید ہم کر لیں، ایک دفعہ دل و دماغ میں ان نقوش کو دوبارہ تازہ کر لیں، تاکہ شیطان نے جو پورے سال بلکہ ایک عمر تمام ہم پر سیاہکاری اور گمراہی کے جو ڈیرے ہمارے دلوں پر ڈالے ہیں، انشاءاللہ اس مہینے کے اندر کوشش کریں گے ہم کہ نسبت مصطفی کی ان تمام تسلسل کو ہم تازہ کریں گے۔ انشاءاللہ جب نام حضور کا آئے گا تو شیطان کے تمام تروار کافور ہو جائیں گے، اور ایک دفعہ پھر روشنی کا یہ سفر مدینے تک شروع ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید برہان رشید سے متعلق اللہ کے اس مقدس، کیونکہ ہمارا دین اس قرآن سے وابستہ ہے، اسلام آیا ہی قرآن سے، دین مسلم، مسلمان قرآن ہی سے مربوط ہے، تو قرآن سے متعلق وہ باتیں جو ہمیں جاننا ضروری ہے، اور ہم جانتے بھی ہیں تو اس کی تجدید کر لیتے ہیں، نہیں جانتے ہیں تو مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہماری مسلمانیت اور مومنیت کی بنیاد اور اساس جس چیز پر ہے اس سے متعلق ضروری باتیں ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اگر قرآن سے متعلق ضروری باتیں ہم سے نہ ہوں تو ہمارے لیے بہت بڑی شرم کی بات ہے کہ آج یہودی اور نصرانی آج اپنے مذہب کو عام کرنے کے لیے، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے اندر بھی کچھ لوگ جن کا تعلق اسلامی نظریات سے نہیں ہے، لیکن ان کا بچہ بچہ اس اپنے خود ساختہ نظریات کو کتنے اصل طریقے سے جانتا ہے، رٹایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تو عوام تو عوام ہے، پڑھے لکھے حضرات بھی اس سے روح گردانی کرتے ہیں، اور وقت ایسا آتا ہے کہ سادہ سا سوال کوئی صاف کرتا ہے کہ مولانا اس کا جواب کیا، تو مولانا کو خبر ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے جو ایک خود فریبی کا ایک خول جو اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے، اور دین سے دوری کا، 20 رکعت تراویح پڑھ کر ہم اتنے تھک جاتے ہیں کہ جسے خدا پر بہت بڑا ہم نے احسان کر دیا ہے، پھر ہمارے قدم مسجد میں رکتے نہیں ہیں، یا ایک روزہ رکھ کر ہم پر اتنا احسان ہم نے دین پر کر دیا ہے کہ جناب کسی سے ہم خندہ پیشانی سے مل نہیں سکتے، کسی سے ہم اخلاقی دو بول نہیں بول سکتے، تو خدا را یہ خود فریبی کا نقاب، یہ تجاہل عارفانہ کا نقاب ہمیں اتارنا پڑے گا، ورنہ نہ نمازیں اس کام سے اوپر ہوں گی اور نہ ہی روزہ گویا کہ اس چھت سے اوپر جائے گا۔ نمازیں روزہ جب ہوگی کہ جب دین پر ہم کوئی احسان کر کے کام نہ کریں، بلکہ جو مہینہ ہو جو ساتھ ہو اس کا احترام کر کے اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ شکر بجا لا کر کے، مولا یہ تیری جانب سے توفیق ہے کہ تُو نے دین کی سماعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے مجھے چن لیا۔ تو لہٰذا جی کچھ حکومت کی طرف سے بھی نااہلی ہے کہ انہوں نے پورے اس مہینے کی رونق کو برباد کر دیا، اور ایک گھنٹہ جو پیچھے کرنا تھا ایک گھنٹہ اس کو پیچھے نہ کیا، جس کی وجہ سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ الفساق اور بدکاروں کی طرف سے مومنین کے لیے ایمان کا ایک امتحان ہے کہ کون ہے جو اس میں رہ کر اسی طرح رمضان کو مناتا ہے جس طرح بچپن سے مناتا ہوا آیا ہے، اور رات کی یہ سختی اور یہ پریشانیاں اس کے پاؤں کی بیڑی نہیں بن سکتی۔ یقیناً رمضان مبارک ایک بہت مقدس مہینہ ہے، کاش اس مہینے کی قدر و قیمت کو ہم سونے میں اور مسجدوں سے روح گردانی اور بھاگنے سے جو غلط عادتیں ہم نے بنا لی ہے، کاش ہم اسے جاگ کر عبادت میں اور مسجدوں میں رہ کر تعلیم شرعی کو حاصل کرنے میں گزاریں، تو بعید نہیں کہ دنیاوی دولت تو اللہ عطا فرماتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سوار دے، اور ہمیں اللہ رب العالمین نے سونے کے لیے ابھی سرکار تراویح پڑھ کے بھاگ جانے ہی کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے تراویح کے ساتھ، روزے کے ساتھ ان تمام شرعی مسائل کو جاننا بھی ہم پر ضروری قرار دیا کہ جن سے ہمارا ایمان وابستہ ہے، جن سے ہمارے گھر والوں کا ایمان وابستہ ہے، جن سے ہمارے اہل محلہ کا ایمان وابستہ ہے، جن سے ہمارے تمام دوستوں کا ایمان وابستہ ہے۔ بس یہی فکر تھی اور یہی ایک گویا کہ جستجو تھی اور یہی ایک طبیعت کے اندر ولولہ تھا کہ جس کی بنا پر میں نے اس درس کو گویا کہ شامل درس کی تمام باتیں مل کر دعا کر لی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کلام پاک کا کامل فہم عطا فرمائے۔ حضرت گرامی سورۃ النساء سے شروع کرنے سے پہلے قرآن مجید برہان رشید سے متعلق چند مقدمات اور ضروری باتیں، قرآن ابحاث سے متعلق جو محققین علماء کی کتابوں میں پوشیدہ ہو کر رہ جاتی ہیں، یا وہ علماء جو نقد و جرح پر اور تحصیل علم پر تحقیق اور گویا کہ تعمق پر بحث کرتے ہیں بہت گہرائی پر، تو یہ صرف ان کے مطالعے کا حاصل ہو جاتا ہے، تو میرے دل نے چاہا کہ یقیناً علماء کے دربار اور ان کے سینوں سے وہ باتیں چن کر عوام کے سامنے بھی لائی جائے اور عوام کو بتائی جائے کہ قرآن سے متعلق وہ خوبصورت راز جو علماء اپنے ہم منصب اہلوں کے ساتھ مل کر بند کمرے میں بحث کرتے ہیں، تو ان کی نالائن کا صدقہ اور ان کے نام کا صدقہ کہ انہی تمام مشکل ابحاث کو سہل کر کر عوام کی بھی نظر کر دیا جائے، تاکہ وہ تمام باتیں جو قرآن مجید برہان رشید سے متعلق ہیں اس سے ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی محبت کا ایک سمندر موزن ہو جائے۔ قرآن کریم سے متعلق جو چند باتیں ہم ایک آپ درس کے اندر زیر درس لائیں گے، اس کے بعد تمام چیزیں سورۃ النساء کے حوالے سے، تربیت اولاد، نکاح، ایک مومن کی جوانی کا دور کیسا ہونا چاہیے، اخلاقی نظام اس کے گھر کے کیسے ہونے چاہیے، اور معاملات اس کے کاروباری کیسے ہونے چاہیے، اور اس کے لیے اپنے اسلام کی تبلیغ کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے، اسلام کی صداقت کیسی ہونی چاہیے، اپنے رب سے اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اپنے نبی مکرم سے اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، انشاءاللہ وہ ساری باتیں جو سورۃ النساء کی آیات کے تحت، تشریحات اور تعبیرات کے تحت ہم پیش کریں گے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق جو باتیں ہر مسلمان کو تقریباً جاننا ضروری ہے وہ ہم گزشتہ درسوں میں بھی پیش کرتے رہے، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کوئی نئی طرز سے آپ کی خدمت میں رکھوں کہ قرآن کی تعریف کیا ہے، قرآن کہتے کس کو ہیں. ہر ایک علم ہوتا ہے، آپ کوئی بھی علم حاصل کرتے ہیں تو اس کی ایک تعریف ہوتی ہے، پھر اس کا ایک موضوع ہوتا ہے، پھر اس کے پڑھنے کی کوئی غرض و غایت ہوتی ہے. عموماً ہم قرآن کو صرف لکھے ہوئے سیاہ قلم سے دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں اور محض ایک مقدس کتاب پڑھ کر رکھ دیتے ہیں. کاش ہمارے سامنے اس کی تعریفات آ جائیں، یہ قرآن کا موضوع کیا ہے، یہ قرآن کس کے لیے بیان کیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد کیا غرض اور کیا مقصد حاصل ہوتا ہے. تو ہر علم کے اندر، ہر فن کو شروع کرنے سے تین چیزیں ضروری ہوتی ہے، چاہے وہ دنیاوی علوم ہو یا اسلامی علوم ہو، یہی ہوتا ہے کہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کی تعریف کیا ہے، پھر اس کتاب میں موضوع کس موضوع پر بات کی گئی ہے، اور اس موضوع کو اگر ہم پڑھ لیں تو ہمارے اس میں غرض و غایت کیا ہے، ہمارا اس کا فائدہ کیا ہے. تو ہم قرآن کی تعریف پر بھی گویا کہ آج کی نشست میں کچھ کلام کریں گے. اس کے بعد نزول قرآن کی حکمتیں، جو یقیناً وہ باتیں جو ایک تو عام گرد زبان ہوتی ہے، لیکن ایک وہ باتیں کہ جناب جو کتابوں کے اندر پوشیدہ رہ جاتی ہے، اس کو بھی گویا کہ ہم شامل درس کریں گے. تو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے سے پہلے میں چند باتیں وحی کی ضروریات کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. عقلی پیمانے پر انسان کو اللہ رب العالمین نے جو بنایا ہے، انسان کے تمام معاملات کو دیکھنے کے بعد اور اسلام انسان کے تمام طبیعتی تقاضوں اور نفسیاتی تقاضوں کو دیکھنے کے بعد، انسان کے تمام احساسات اور محسوسات اور جس چیز کو یہ انسان سوچتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جو ہے یہ مدنی تبا ہے. یعنی اس کے اندر سب سے پہلی عادت یہ کہ یہ رہن سہن رکھتا ہے، کسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، پھر اس کے ساتھ مدنی تبا ہونے کے اعتبار سے اس کو زندگی گزارنے کے لیے خوراک کی ضرورت پڑتی ہے. جہاں پر اس کا تعلق اپنی زندگی گزارنے کے لیے میل جول کے ساتھ، دوستی یارانے کے ساتھ، سنگت اور رشتہ داری کے ساتھ، برادری اور اپنے پڑوسی اور اپنے متعلق کے اخوت کے ساتھ گزارتا ہے، وہیں پر اسے زندگی گزارنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. یہ وہ اسلامی فلسفیانہ نظریہ ہے جو ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے یہاں پر رکھ رہے ہیں، اور اس فلسفیانہ اور عقلیانہ عقلیات کے نظریے سے ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں کہ انسان جو مدین التبا ہے، یعنی اس کی طبیعت یہ ہے کہ یہ کبھی میل جول سے دور نہیں رہ سکتا. اس کو اگر پابند کر دیں تو مر جائے گا. یہ اس کو آپ عام چھوڑ دیں کہ یہ میل جول رکھیں تو اس کی طبیعت میں بڑی فراغی ہوتی ہے، کہا جی دل بھاری ہوا تھا اس لیے آپ کے پاس آ گیا کہ چند باتیں آپ سے کر لوں، دل بھاری تھا کہا چلو دوستوں کے پاس چلتا ہوں، بیٹھ کر ان سے باتیں کر لیتا ہوں. تو یہ انسان کی نفسیات ہے، یہ میل جول کے بغیر نہیں رہ سکتا. جس طرح اس کی زندگی گزارنے کے لیے اسے میل جول کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اس کے لیے خوراک کی اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ کھائے گا پیے گا نہیں تو زندہ کیسا رہے گا. اور خوراک کے ساتھ ساتھ اسے یقیناً لباس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور لباس کے ساتھ ساتھ افزائش نسل کے لیے اسے نکاح کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو انسان کے تمام، یہ میں اس وقت علم نفسیات کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں. جب علم نفسیات آپ پڑھیں گے یا وہ کتب جو نفسیات سے متعلق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نفسیات تو ہر انسان کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ نفسیات کو سمجھے بغیر، نفسیات کو پڑھے بغیر بندہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، اور جو شخص کتاب آپ سے واقف نہ ہو وہ درس نہیں دے سکتا، جو شخص کتاب آپ کو نہ جانتا ہو وہ اچھا والد ثابت نہیں ہو سکتا، جو شخص کتاب آپ کو نہ جانتا ہو وہ اچھا دوست ثابت نہیں ہو سکتا، جس نے اپنے آپ کو کبھی نہ پڑھا ہو وہ اچھا بھائی کبھی نہیں ہو سکتا.
جس نے کبھی اپنے آپ کو نہ پڑھا ہو وہ کبھی گویا کہ اخوت اور ملنساری کی جو محفلیں ہیں اس کے اندر ایک رازدار بردبار متین اور مدبر نہیں ثابت ہو سکتا، وہ ہمیشہ پھر گویا کہ گمراہی کے دلدل میں پڑا رہے گا. لیکن جب وہ کتابیں آپ کو پڑھ لیتا ہے، اپنی ہر غلطی کو جانچتا ہے، تو اسے پھر کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. خدا نے اس انسان کو اتنا وسیع اور عریض بنایا ہے کہ آسمان کی وسعت اور زمین کی گہرائی اور زمین کا پھیلاؤ اور سمندر کی گہرائی بھی اس کے سامنے ہے. سمندر میں اتنی طغیانی اور گہرائی نہیں جتنی انسان کے اندر ہے، اور آسمان میں اتنی وسعت نہیں جس میں انسان کے سینے کے اندر ہے، اور کائنات کے اندر اتنی خوشبو اور شگفتگی نہیں ہے جتنا اس کے اپنے مزاج کے اندر حلاوت اور نفاست ہے. انسان جب خود کو پڑھتا ہے تو ہر غلطی سے، ایک طرف غلطی اگر دل اس کو غلطی کی طرف ابھارتا ہے، تو دوسری جانب گویا کہ دل اس غلطی کے مقابلے میں 100 نصیحتیں بھی کرتا ہے. اور اس وقت اسے نصیحت کرنے کے لیے اور نصیحت کو سہنے کے لیے کسی سے تعلیم لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ خدا نے فطرت کا جو ایک جوہر اس کے اندر رکھ دیا ہے، جب انسان اپنی غلطیوں کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ کامل ترین ہوتا چلا جاتا ہے. اور اسی غلطی کے احساس کو پہلے صوفیہ، جس کو کہتے ہیں محاسبہ نفس، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا، اپنے آپ کو ٹٹولنا کہ میں ہوں لیکن اپنے آپ سے کھو تو نہیں گیا، میں اپنے آپ سے غائب تو نہیں ہو گیا، یہ صوفیہ کی گفتگو ہوتی ہے، میں اپنے آپ سے جس کو کہتے ہیں غافل تو نہیں ہو گیا. جب انسان اپنے آپ کو کھو دیتا ہے اور جب انسان اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے تو اس سے بڑا پھر درندہ کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑی دنیا میں فساد اور بربریت کرنے والا نہیں ہوتا. لیکن جو انسان اپنے آپ سے حامل ہوتا ہے پھر دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے. تو صوفیہ اسے، آج ہم انسان اپنے آپ کو جانور بنا رکھے، ہم نے بنا رکھا، ہم نے سمجھا ہے کہ ہم کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، بس یہ زندگی ہے. لیکن قرآن میں پڑھتا ہوں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے، اللہ نے فرمائی امانت پہاڑ تجھ پر ڈالوں تو پہاڑ چیخ اٹھا مجھ پر نہ ڈالنا، اللہ نے فرمایا اپنی معرفت کی امانت آسمان میں تجھ پر ڈالوں تو آسمان چیخ اٹھا مجھ پر نہ ڈالنا. یہاں تک کہ خلق کا ہر حصہ جسے خدا نے اپنی خلافت اور نیابت کی ذمہ داری ڈالنا چاہیے اور اپنی محبت کا کمال لینا چاہا، اپنی محبت اس میں ڈال کر اپنی ذات کو یاد دلوانے کے لیے یہ رب کی جانب سے حکمت کے تقاضے نبھائے، تو پہاڑ جیسا مضبوط جسم اس کی ذمہ داری کو لے نہ سکا اور آسمان جیسا وسیع جسم اس بات کو سمو نہ سکا، لیکن حضرت انسان کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں. تو اندازہ لگائیے انسان کے اندر اللہ نے کیا کمال رکھا ہوگا. اس لیے جو انسان کو پڑھتا ہے وہ عظیم صوفی ہو جاتا ہے، جو انسان کو پڑھتا ہے وہ عظیم ولی ہو جاتا ہے، جو انسان کو پڑھتا ہے، جو انسان کو سمجھ جائے وہ کافر نہیں رہ سکتا، جو انسان کتابیں آپ کو پڑھ لے وہ کافر نہیں رہ سکتا. آگے ہم چلیں گے اور یہ لاجیکل سارے موضوع آئیں گے کہ دین فطرت اسلام کیوں ہے اور اسلام کی ضرورت کیوں ہے. تو اس کا خلاصہ یہ سمجھ لیجئے، جو انسان اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دے، یعنی اگر کشتی سے بندہ کشتی چلانے کے لیے، اسلام سہل زبان میں کہتے ہیں کہ جناب جو کشتی چلانے کے لیے اس کے جو دور بنتے ہیں، جس کو سادہ اردو میں چپو کا لفظ کہا جاتا ہے، کہ جس سے کشتی کو دھکیلا جاتا ہے، سہارا دیا جاتا ہے، ملاحیت، اگر وہ تنہا کشتی میں چھوڑ دے اور کشتی کو سمندر کے حوالے کر دے کہ کشتی جہاں جائے اس کی مرضی ہے، میں کہتا ہوں انسان اگر اس دنیا کے سمندر میں اپنے آپ کو صرف انسانیت کے سہارے پر چھوڑ دے تو اس کو صرف اور صرف اسلام کا ساحل ہی ملے گا، اور اس کی کشتی صرف اسلام کے ساحل ہی کی طرف آئے گی. اس لیے کہ انسان کی طبیعت جو ہے اس کا تقاضا اور اس کو ساری روشنیاں اور اس کو ساری دانائیاں اور اس کے تمام احساسات، اس کی تمام بے چینیاں اور رات کی خلوت کے اندر اس کو جو زمین اسے جھنجھوڑتا ہے اور ایک اندر کا انسان جو اسے کوئی اور انسان ہونے کا گویا کہ واسطہ دیتا ہے، تو صرف تعلیمات اسلامیہ کے علاوہ کوئی اس اندر کے انسان کو مطمئن نہیں کر سکتا. اس لیے آج دہریے اور کافر یہودی نصرانی جب خاموش ہو کر قرآن کی تعلیم پر غور کرتے ہیں تو انہیں اپنا آپ جو کھویا ہوا ہے زمانے بھر، اس سے دوستی اور سنگت ملتی چلی جاتی ہے اور انہیں کھوئی ہوئی انسانیت کا پتہ قرآن سے ملتا چلا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اسلام کے قریب آ جاتے ہیں. جب انہیں خود کا پتہ مکمل مل جاتا ہے تو پھر وہ ہر مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام کو اختیار کر لیتے ہیں. اسلام اس لیے دین فطرت ہے، اسلام اس لیے دین گویا کہ کمال ہے، اور یہ عقلیات کے اعتبار سے دیکھیں یا نقلیات کے اعتبار سے دیکھیں. تو خلاصہ یہ نکلا علم نفسیات کے حوالے سے میں یہاں پر بات کر رہا ہوں، کیونکہ جب درس ہو تو پھر یہ نہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے عوام کو بگا دیا جائے، یا تو نہ دیا جائے، اگر اتنا ٹائم کیا جائے تو پھر کچھ محنت بھی کر لی جائے تاکہ ایک محفل کے اندر ساری بات ہو جائے. اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری عوام ممبر والوں کو نہیں دیکھتی، چینل پر دیکھتی کہ کون مولوی صاحب کیا بات کر رہا ہے اور کون ٹائی لگا کر داڑھی مونڈا کیا بات کر رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے جمعے کی تقریر سننے جانے کی کیا ضرورت ہے جی، اور مولوی صاحب کے درس قرآن میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تو اس سے اچھا مواد ٹی وی پہ مل جاتا ہے، تو مولوی صاحب کی تقریر کی کیا ضرورت ہے. تو پھر ممبر و محرام والوں کو کچھ احساس بھی کر لینا چاہیے کہ ہماری اگر عوام میڈیا کی ہو جائے اور اس ایک چینل کے چکر میں سینکڑوں چینل میں پھنسا کر اپنے آپ کو ضرارت میں گویا کہ مبتلا کر دے، اور گاندھی جیسے شیطان اگر چینل پر آ کر لوگوں کے پیروں پر ڈاکہ ڈالے، تو ضرورت ہے اس وقت مدرس قرآن کی کہ جناب وہ دور کے تقاضے اور ایک نوجوان کی طبیعت پر غور کر کے محنت کرے اور وہ دین لے کر آئے کہ جو ممبر جو ہمیشہ ہر تبلیغ سے اعلیٰ رہا ہے. تو عوام واقعی میں ہر چیز کو چھوڑ کر مسجد ہی کو تعلیم دین کا سب سے اصل ذریعہ قرار دے. یہ ساری ضروریات ہے. تو علم نفسیات کے اندر چار چیزیں آتی ہیں، علم نفسیات کے اندر چار چیزیں آتی ہیں، ایک چیز خوراک ہے، ایک کپڑا ہے، ایک مکان ہے، اور ایک نکاح ہے. انسان کی نفسیات یہ چار چیزوں کے گرد گھومتی ہے، پھر اسی پر ایک ایک پر ہزاروں صفحے لکھ دیے جاتے ہیں. یہ نفسیاتی ڈاکٹر نہیں، یہ تو دھوکے باز ہوتے ہیں، یہ آپ کو نیند کی گولی دے کے سلا دیتے ہیں، یہ تو دھوکے باز ہوتے ہیں. نفسیات کے امام تو صوفیاں ہیں جو آپ کو سلاتے نہیں، خدا کی یاد میں گھماتے ہیں اور آپ کو اتنا خوشبودار کر دیتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ اللہ ہو کہتے ہیں تو باطن سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ تو دھوکے باز ہیں، یہ تو فراڈی لوگ ہیں، یہ پیسہ جمع کرنے والے ہیں، یہ آپ سے ایک گولی دے کر سلا دیتے ہیں. نفسیات کے ماہرین یہ نہیں، نفسیات کے ماہرین امام غزالی ہیں، نفسیات کا ماہر میرے آقا حضور داتا علی حجویری ہیں، نفسیات کے ماہر میرے آقا حضور سیدنا غوث اعظم ہیں، نفسیات کا ماہر میرے آقا حضور خواجہ غریب النواز ہیں، نفسیات کے امام میرے آقا سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی ہیں. کہ جو انسان کی طبیعت اور نیچر کے مطابق بات کرتے ہیں، چاہے اس کے ذہن پر کتنا بھی ٹینشن اور وبا ہو اور وہ کئی عرصے سے نہ سویا ہو، لیکن ایک ایسی میٹھی بات اس کو کرتے ہیں کہ طبیعت میں ٹھنڈک اور سکون آ جاتی ہے. تو یہ صوفیہ کے پاس نفسیات کا علاج ہے. تو خوراک، کپڑا، مکان اور نکاح، یہ چار چیزیں جو ہیں یہ انسان کی نفسیات اور نفسیات انسان کی تمام تر تگو دو، پیدائش سے لے کر قبر تک اترنے میں، پیدائش سے لے کر کہ جب اس کی ماں اسے کھلا رہی تھی اور اسے ہوش نہیں تھا، اس وقت سے لے کر بڑھاپے کی وہ دہلیز کے اپنے بیٹے کے سہارے سے وہ چل رہا ہے، یہ پورا عرصہ حیات انسان کو جو ہے یہ صرف ان چار چیزوں کے گرد گھومتا ہے. اس سے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے ساری اس کی تگودو ہوتی ہے، اس سے لباس کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے اس کی ساری تگودو ہوتی ہے، اس کو مکان کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے اس کو ساری تگودو ہوتی ہے، افزائش نسل کے لیے جسے اسلام نکاح کہتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ خوراک کے، یہ تو میں نے آپ کے سامنے آپشن دیے ہیں، یہ چار موضوع میں نے آپ کو دے دیے ہیں، پھر ان ایک ایک موضوع کے اندر کئی شکل بنتی ہے. خوراک کی کئی قسمیں ہو جاتی ہیں، مکان کی کئی قسمیں ہو جاتی ہیں، نکاح کی کئی قسمیں ہو جاتی ہیں، اور ان تمام کو آپ سمجھیں گے تو صوفیہ بتاتے ہیں. بس انسان کو سمجھنا ہے تو یہ چار چیزیں سمجھ لیں. تو حضرات گرامی، جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ چار چیزیں جس کے تحت انسان کی زندگی گزرتی ہے، اور ان چار چیزوں کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کہ جس میں گویا کہ خوراک ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، نکاح ہے، اگر کوئی قانون نہ ہو اور کوئی ضابطہ نہ ہو. جب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی، میں جو عرض کر رہا تھا آپ سے کہ انسان خوراک، کپڑا، مکان اور نکاح، یہ انسان کی زندگی کے چار پہلو ہے، اسی کے اندر یہ انسان کتاب انسانیت کے چار چیپٹر اور باب ہیں، اسی کے نیچے فصول آ جاتی ہیں، اسی کے نیچے ابحاث آتی ہے. جب آپ اس کو سمیٹتے ہیں تو کتاب انسان تیار ہو جاتی ہے. اب یہ چار چیزیں تو آ گئی، لیکن یہ کپڑا حاصل کیسے ہوگا، یہ خوراک حاصل کیسے ہوگی، یہ مکان ملے گا کیسے، یہ نکاح کیسے ہوگا، یہ چار چیزیں ہمیں کیسے ملیں گی، اس کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے. اس کے لیے کوئی ضابطہ ہونا چاہیے، اگر اس کے لیے کوئی قانون نہ ہو، ضابطہ نہ ہو، تو پھر عقل یہ کہتی ہے کہ پھر ایک طاقتور آدمی کمزور سے ساری چیزیں چھین لے گا، ٹھیک ہے، پھر ایک طاقتور آدمی کمزور سے ساری چیزیں چھین لے گا، یا پھر اگر آپ کہیں قانون اور ضابطہ کو انسان بنا لے، اگر قانون اور ضابطہ انسان بنا لے گا تو وہ آج حکومت کی طرح اپنے لیے کئی تحفظات بھی بنا لے گا، آج دیکھیں آئین کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے یہ انسان نے بنایا نا، یہ انسان نے بنایا، اس لیے اس نے اس کی ترمیم کر دی، اس نے اس سے ترمیم کر دی، اس نے اس کی ترمیم کر دی، اس نے وردی کو داخل کر دیا، اس نے صدارت کے ساتھ یہ چھیڑ خانی کر دی، اس نے آئین میں یہ کر دی، یہ کیوں؟ کہ جب انسان کوئی قانون بناتا ہے، توجہ چاہوں گا، انسان جب قانون اور ضابطہ بناتا ہے تو اس میں اس کی اپنی حرص ہو جاتی ہے، اپنی تماشا شامل ہو جاتی ہے، اپنے تحفظات ہو جاتے ہیں، آج صدر بننے کے لیے دیکھے پہلے کتنے پاپڑ دے رہے تھے، اب کیا ہو رہا ہے؟ تو انسان ان چار چیزوں کا محتاج ہے، یہ چار چیزیں قانون اور ضابطے کے بغیر نہیں آ سکتی، قانون اگر انسان بنائے گا تو فساد برقرار رہے گا، اس لیے کہ انسان کے قانون کے اندر حرص ہے، تنا ہے، خود غرضی ہے، اپنے لیے تحفظات جمع کرنا ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جی ساری انسانیت کا مسئلہ ہے تو پھر قانون انسان نہ بنائے بلکہ وہ ذات بنائے جو ماں فوق انسان ہے، اور واللہ رب العالمین، یہ پوری کتابیں نفسیات کا میں نے خلاصہ آپ کو دو لفظوں میں بتا دیا، وہ پھر اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین نے قانون بنایا، اللہ رب العالمین نے ضابطہ بنایا، ساری انسانیت کے لیے جھن بنایا، یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ کہا جی اس نے خبر دی، خبر کہاں سے آئی؟ وہی سے آئی، اور وہی کیا ہے؟ قرآن ہے، اس لیے قرآن سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ درس سے پہلے ہمیں یہ باتیں سمجھنا ضروری ہے، تو پہلے ہم اپنے آپ کو تو سمجھے پھر قرآن کو سمجھے نا، پہلے حضرت انسان اپنی تاریخ کو جانے پھر وہ قرآن کو سمجھے، آج ایک انسان خود بے چین اور پریشان ہے، اس پر قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہی ہے، تو یہ تو یوں ہوا کہ جناب ایک بندے کو، میں ظاہری لفظ عرض کر رہا ہوں، ایک بندے کو قبض کی بیماری ہے اور حکیم صاحب اسے کشتے کھلا رہے ہیں، اسے بادام کھلا رہے ہیں، اسے بادام کا کشتہ کھلا دیا، اسے کشمش کھلا دی، تو وہ تو مر جائے گا، اس لیے کہ اسے قبض ہے اور اسے اتنی مخلی چیز اور کھلا دی گئی تو اس کا دماغ پھٹ جائے گا، اس کی رگوں کے اندر خون منجمد ہو جائے گا، اس کی شریانیں پھٹ جائیں گی، اس لیے کہ پہلے سے طبیعت کے اندر اتنی گرمی آ چکی ہے، تو اگر اتنی مخلی چیزیں اور ڈال دی گئی تو تباہی کتنی ہوگی؟ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں عام الفاظ میں، کہ ایک معلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے تو تنگ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن صوفیہ کے در پر کافر بھی آتا ہے تو کلمہ پڑھ کر جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ صوفیہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو آیا ہے اسے نفسیات کا قبض ہے، یعنی یہ پریشان ہے، تو پہلے اس کا علاج کیا جائے پھر قرآن پڑھ کے سنایا جائے، آج ایک بندہ آیا ہے اسے کہا جا رہا ہے روزہ رکھ، تمام باتیں کر، یہ تو مرشد خاص عام والی باتیں ہو گئی، یہ تو ٹھیک ہے، ارے ظاہر پر تو شریعت کے سارے حکم تم نے لگا دیے، لیکن خدا کے واسطے اس مسلمان کی باطن کو بھی سکون دینے کے لیے کوئی باتیں ایسی کر دو کہ جو رات کے اندھیرے میں جو خیالات اسے پریشان کرتے ہیں تمہارے اچھے مشورے رات اطمینان پر گزارنے پر وہ تیار ہو جائے، اس کے لیے پریشانیاں دور ہو جائے، اور پہلے زمانے میں تو نفسیات کا علاج یوں ہوتا تھا کہ ڈاکٹر مشورے دیتے تھے، باتیں کرتے تھے، اس سے مریض سے زیادہ باتیں کرو تاکہ اس سے مکالمہ شروع ہو جائے، تو قرآن مجید برہان رشید اس لیے ضروری ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں خبریں ہیں، کس چیز کی خبریں ہیں؟ قانون اور ضابطے کی خبریں ہیں، کس قانون اور ضابطے کی خبریں ہیں؟ جس پر ہماری حیات ہے، کس پر ہماری حیات ہے؟ خوراک، کپڑا، مکان اور نکاح، یہ قانون اللہ نے بنائے ہیں، لہذا اس سے متعلق جو ضابطے قرآن نے بیان کر دیے ہیں، تو آپ دیکھیں گے قرآن میں خوراک کا جو منشور دے دیا ہے، ایسا قانون دنیا کی کوئی کتاب نہیں پیش کر سکتی، لباس و تمدن و ثقافت جو کلچر اسلام نے دے دیا ہے، ایسا کلچر، ایسی ثقافت، ایسا عرف کوئی نہیں پیش کر سکتا، اور عورت کے احترام میں اور افزائش نسل کے لیے اسلام میں جو نکاح کا پاکیزہ تصور دے دیا ہے، حضرات گرامی، ایسا تصور گویا کہ ملاب کا اور عورت و مرد کے تعلق کا تقابل ادیان پڑھ کر دیکھ لیجئے، کوئی نہیں دے سکتا، اور اسی طرح رہن سہن کے لیے مکانات کے اعتبار سے جو رہن سہن کا ڈھنگ قرآن نے دے دیا ہے، یہ کوئی نہیں دے سکتا. تو لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے، اس لیے کہ قرآن وہ ضابطہ ہے اور قرآن وہ قانون کی کتاب ہے کہ جس میں اس کے رہن سہن کی ضرورت پڑی ہے. ایک قاعدہ اختصار کے ساتھ میں دوسری بات یہاں پر پیش کر دوں. ایک بات تو یہ کہ انسان بیکار پیدا نہیں ہوا. آپ بھی تجارت کرتے ہیں، کوئی کپڑا بناتا ہے، کوئی روئی بناتا ہے، کوئی کیا چیز بناتا ہے، یہ بنا کر جلانے کے لیے بناتے ہیں آپ لوگ؟ یہ صبح سے لے کر شام تک دکان پر جاتے ہیں یا فیکٹریاں لگاتے ہیں اور اس میں پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے، اور جیسی وہ چیزیں تیار ہوتی ہیں تو سب کو ماچس لگا کے جلا دیتے ہیں، ایسا ہے نہیں. تو ذرا انسان سوچے کہ انسان جب خود کسی چیز کو بناتا ہے تو وہ عبث اور بیکار نہیں، اور انسان میں خدا نے اتنی چیزیں رکھ دی ہے تو وہ عبث اور بیکار بنا دیا گیا ہے. یعنی ہماری صناعت جس کے ہم سانے ہیں، جو ہماری بنائی ہوئی چیز ہے، جو ہماری تخلیق کی شاہکار ہیں، شاہکاریں ہیں، وہ تو بیکار نہیں بلکہ اس میں ایک نہ ایک مقصد ہوتا ہے. اس کی خرابی، اس کے فساد سے ہم مطلع ہوتے ہیں، اس کے بناوٹ کے طریقے ہمیں آتے ہیں، پھر اس سے ہماری ساری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. اور اگر وہ چیز کسان، دیکھیے آپ جب ہل چلاتا ہے، بیج لگاتا ہے اور ہل وہ فصل کو تیار کرتا ہے اور فصل گویا کہ پک کر تیار ہو جائے اور اچانک بارش اس پر ہو جائے، وہ سب جل کر راکھ ہو جائے، تو اس کی ساری زندگی خراب ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جو چیز اس نے بنائی ہے اب اس سے اس کی امیدیں ہیں، اب اگر وہ بیکار ہو گئی تو وہ پھر اس کو اٹھا کر پھینک دے گا، پھر دوبارہ ہل لگائے گا اور پھر بیج ڈال کر سلسلہ شروع کرے گا. تو انسان تو ذرا غور کیوں نہیں کرتا؟ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان اس بات پر غور کیوں نہیں کرتا کہ ہم جس چیز کو بنائے اس سے ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی غرض وابستہ ہوتا ہے اور کوئی امید وابستہ ہوتی ہے. ہماری بنائی ہوئی چیز بیکار اور عبث اور فضول نہیں ہوتی. تو اللہ رب العالمین نے اپنی ساری کائنات کے اندر احسن تقدیر انسان کو قرار دیا ہے، تو انسان کو کیا رب نے بیکار بنا دیا ہے، فضول بنا دیا ہے؟ تو یہ تو ساری عقلی باتیں ہیں. یقیناً کسی مقصد کے لیے ہم بنے ہیں، یقیناً، اور مقصد کے لیے بنے ہیں اور ایسے ویسے بنے ہیں. سبحان اللہ، یہ ساری چیز تو اپنی جگہ پر ہے. اپنے چہرے آپ دیکھ لیجئے، ہم سب انسان لیکن چہرے کسی کا نہیں ملتے، مزاج کسی کا نہیں ملتا، بالش کے چہرے لیکن شکل میں کوئی مشابہت نہیں، الگ الگ گویا کی چیزیں ہیں. تو اتنے سسٹم کے ساتھ، اتنے اتنے قاعدے اور ضوابط کے ساتھ، اتنی اتنی قیودات کے ساتھ ایک ایک انسان کو تیار کیا گیا. آگے وہ ساری آیتیں آئیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا. آج بھی ہمارے حافظ صاحب نے بڑی خوبصورت آیت پڑھی ہے سورہ آل عمران، شروع جب انہوں نے کی تھی اور پڑھا تھا اللہ رب العالمین کی جانب سے، اگر آپ کی توجہ اس آیت کی طرف گئی ہو، کہ ہم نے ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں کتنی خوبصورت بنائی ہیں. اس پر تم غور نہیں کرتے. ہم نے تمہارے قبیلے بنائے ہیں، تمہاری برادریاں بنائی ہیں تاکہ تم جانوروں کی طرح ریوڑ میں نہ پھرو بلکہ تمہارا آپس میں تعارف بھی ہو، تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، ہم نے تمہارے گویا کی برادریاں بنائی، ہم نے تمہارے گویا کی زبانیں اہل زبان کے ساتھ تمہیں وابستہ کیا تاکہ تم اپنا خیال، دل کا خیال اس سے شیئر کر سکو، اس سے گویا کے تبادلہ خیال کر سکو. برادری ایک تعلقات، ایک رسم حیا کی دیواریں تم نے ڈالی ہے تاکہ عورتیں اگر صحیح ہے تو ماں کا مقام دوسرا ہوتا ہے، بیٹی کا مقام دوسرا ہوتا ہے، بیوی کا مقام دوسرا ہوتا ہے. تو جب انسان اس بات پر غور کرے تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ انسان بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس کے کچھ حقوق ہیں. تو جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیسے پتا چلیں گی؟ جو حقوق ہیں وہ کیسے پتا چلیں گی؟ جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہے تو دل تو کرتا ہے کہ اس کے حضور سجدہ شکر بجا لایا جائے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور جب ڈر جاتے ہیں کسی چیز سے تو دل اس کی پناہ چاہتا ہے، تو اس کی پناہ میں آنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو چاہے وہ چار چیزیں ہوں وہ بھی وحی کی محتاج ہیں، اور چاہے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہماری کوئی ذمہ داری اور ہمارے کچھ فرائض ہیں، اور ہم جب کسی نعمت سے بہرہ مند ہوتے ہیں تو ہمارا دل ایک عالی جناب کے حضور تشکر کا سجدہ کرتا ہے، اور کبھی ہم ڈر جاتے ہیں تو ہمارا دل کسی محسن اعظم کی جانب جھکتا ہے. تو وہ کون ذات ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ پتا وحی کے ذریعے چلے گا. اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے ان تمام باتوں کو جاننا ضروری ہے. دو، یہ قرآن پڑھنے کی ضروریات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی اس فکر سے بھی قرآن پڑھنا چاہیے. یعنی قرآن ہم کھول کے تو پڑھتے ہیں لیکن کبھی اس فکر سے بھی قرآن پڑھنا چاہیے جس فکر کو ہم کتابوں سے لا کر یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے، وحی کے حوالے سے میں یہاں پر پیش کر دوں، وحی مختصر طور پر، بخاری شریف میں اس پر بڑا تبصرہ ہو چکا ہے ہمارا، وحی کا لغوی معنی تو یہ کہ جلدی سے سرعت کے ساتھ اشارہ کر دینا، جلدی سے اشارہ کر دینا، یہ وحی. اور اس کا آسان معنی جو آپ ذہنوں میں رکھیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نبی کو جو چیزیں بتا دی وہ وحی ہے، اللہ نے نبی سے جو باتیں کی ہیں وہ وحی ہیں. اور نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو اپنی نبوت کے لیے معجزہ دکھاتا ہے. اب اللہ نے جو نبی کو باتیں بتائی وہ وحی، اور نبی وہ ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو اپنی نبوت کے لیے معجزہ دکھاتا ہے. یہاں پر اس دور کے عیسائی بحث کرتے تھے کہ سوال کا جواب یہ دیجئے کہ وحی کے لیے نبوت ہی کیوں ضروری ہے، ہم پر وحی کیوں نہیں آتی؟ یعنی وحی تو یہ ہے کہ جو بات اللہ نبی سے کر دے، اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے نبی ہونے پر کوئی معجزہ دکھائے. اب سوال اس پر بحث یہ ہوتی ہے کہ وحی کے لیے نبی ہی کا کیوں انتخاب کیا جاتا ہے؟ ایک اخلی سوال ہے کہ وحی کے لیے ایک خاص اسی صفت والے شخص کے جس کے اندر یہ سارے کمالات ڈالے جائیں، اس کا کیوں انتخاب کیا جاتا ہے؟ تو یہاں پر ایک آسان سا جواب حضرت امام راضی نے بڑی خوبصورت انداز میں دیا، عقلی. پھر میں شرعی جواب بتاتا ہوں آپ کو قرآن سے متعلق. عقلی سوال کا جواب تو وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے، اگر وحی کا نظام غیر نبی کے لیے بھی عام ہوتا تو دنیا کا سارا نظام فاسد ہو جاتا، سارا نظام خراب ہو جاتا. اگر وحی کو صرف صاحبان نبوت تک مخصوص نہ کیا جاتا اور بار بار آیت اتار کر یہ نہ بتایا جاتا کہ ہر ایک پر وحی نہیں آ سکتی، وحی آئے گی تو صرف نبی پر آئے گی، اور نبی ایسے ایسے صفات کا مالک ہوتا ہے، نبی کی یہ شان و عظمت ہوتی ہے. اور اگر یہ سوال کر دیا جائے کہ وحی کے ثبوت کے لیے نبوت ہی کیوں ضروری ہے، وحی کو ہر انسان کے لیے عام کیوں نہیں کر دیا گیا، تو جس طرح انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک قانون کی ضرورت تھی، اسی طرح دنیا کا نظام چلانے کے لیے وحی کو صرف نبی تک خاص رکھنے کی ضرورت تھی. اس پر سوال جو گویا کہ مستشرقین یا ملحد بے دین قسم کے لوگ جو اسلام پر کرتے ہیں عقلی سوالات، بالخصوص گویا کہ آج کل چند دوست احباب سے ہماری ملاقات رہتی ہے، وہ کہتے ہیں جی کراچی یونیورسٹی کے اندر یا ڈیفنس کے اندر انہوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں، اور نوجوان لڑکوں کو پکڑتے ہیں اور عقلی سوالات اس پر، توحید باری تعالیٰ پر اس پر بناتے ہیں. تو کچھ میرے ذہن میں وہ بھی تھا، اس لیے میں نے کہا کہ شامل درس یہ بات بھی کر لی جاتی ہے. اگر یہ اس وقت ضروری نہیں، کبھی شاید کوئی اس بات کو کوئی سن لے اور فائدہ ہو جائے تو ہم سب کا بھلا ہو جائے گا. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں عقلی اعتبار سے، کہ وہی وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین نبی سے باتیں کرتا ہے وہ وہی ہے، جو رب کا کلام نبی کی طرف آتا ہے وہ وہی ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو اپنی نبوت کے لیے تمام کمالات کے ساتھ معجزہ دکھاتا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ وہی جو اللہ کا کلام ہے وہ ایک خاص نبی ہی تک کیوں خاص کیا جاتا ہے؟ ساری خدائی کو وہ صفت کیوں نہیں دی جاتی کہ سب پر وہی اترے؟ تو عقلی سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر نبوت کو نبوت اگر وہی کو نبوت کے علاوہ سارے افراد انسانی میں بانٹ دیا جاتا تو سارا نظام برم برم ہو جاتا. اس لیے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے ناحق، اسے پکڑ لیا جائے کیوں قتل کیا، تو کہہ جی مجھ پر وحی آئی تھی کہ اس کو مار دے. پہلے تو کیونکہ اللہ نے زمین بنائی ہے فساد کے لیے نہیں، صلح کے لیے. یہ جو سارے سسٹم اگر آپ دیکھیں گے، یہ تو آپ موٹی موٹی باتیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، نبی وحی، اس کو اگر امام غزالی کی زبان سے عقل میں سوچیں گے تو آپ ہش ہش کر کے رہ جائیں گے کہ وہ رب کتنا دانا اور حکیم ہے کہ جس کو جو منصب دیا اس میں سارا راز تھا. اگر یہ وحی ہر ایک کے لیے عام کر دی جاتی تو پھر قاعدہ قانون امن سارا برباد ہو جاتا. ایک شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے، اس کو جب گرفتار کیا جائے تو کہا جی مجھے گرفتار کیوں کر رہے ہیں آپ، مجھے گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھ پر تو وحی آئی تھی اور میں نے وحی کے تحت گویا کہ اس کو قتل کر دیا. کسی نے کسی کا مال غصب کر دیا اور مال غصب کرنے کے بعد وہ کہنے لگا جی مجھے وحی آئی تھی اور اس لیے گویا کہ میں نے اس کا مال غصب کر دیا. تو عقلی جواب اس پر ہے کہ اس سے پوری دنیا کا امن گویا کہ تباہ ہو جاتا، اور شرعی جواب اس میں ہے کہ نبی کے علاوہ ساری خدائی میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ جو خدا کے کلام کو سن سکے، اس لیے وحی کسی اور پر نہیں صرف نبی پر آتی ہے. یہ اس کا شرعی جواب ہے، یہ اس کا شرعی جواب ہے کہ نبی سے نبی کے علاوہ اور کوئی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے
کہ جس کا سینہ اور جس کے کان رب کے کلام کو سنے اور محفوظ کر سکے. اسی لیے گویا کہ یہ کلام کسی اور پر اترتا ہی نہیں ہے. سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی شان نہیں ہے, یہ اللہ کی شان نہیں. اگر ایجنسیاں اپنے راز ممبر پر آ کر سب کو بتا دی رہیں گی تو کبھی کوئی چیز چلے گا؟ ایک میں مثال ظاہری طور پر دے رہا ہوں. کچھ چیز راز رکھنے کے ہوتے ہیں, کچھ ظاہر کرنے کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ چھپانے کی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ گویا کہ ظاہر کرنے کی چیز ہوتی ہے. تو بلا تشبیہ تو خدا جس نے کائنات بنایا اور ایک ایک ریت کے ایک ایک ذرے کے پیچھے کتنے راز پوشیدہ ہیں, سورج کی شعاع کی ایک ایک کرنوں کے پیچھے کتنے راز اور حکمتیں رب کی پوشیدہ ہیں, بڑی چیزیں تو چھوڑ دیجیے آپ. انسان کے جسم کے جسے کے اندر رب کی حکمت, اس کی صناعت کے اندر رب کی حکمت کے کتنے راز پوشیدہ ہیں. یہ انسان کی گویا کہ پوری طبیعت ہی کو اگر آپ دیکھ لیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے. لیکن چند باتیں بتائی گئی, ہر ایک بات میں بتائی گئی, تو رب نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. یہ رب کی شان نہیں ہے کہ ایرے غیرے, بلکہ میں کہوں کہ ایرے غیرے نتو خیرے, کہ جناب کسی ایرے غیرے کو رب یہ سارے راز بتاتا رہے, یہ کسی کی اوقات ہی نہیں ہے اور نہ یہ رب کی شان ہے. اللہ فرماتا ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء, یہ تو رب رسولوں کو چن لیتا ہے کہ جن کے سینوں پر یہ راز کو اتار دیتا ہے. تو پتا چلا ایک تو عقلی جواب یہ تھا کہ اگر سب پر وحی اترتی تو دنیا کا سارا نظام برباد ہو جاتا, اور شرعی جواب یہ ہے کہ جس طرح نبی کی عظمت ہے ایسی عظمت کسی کی ہوتی نہیں ہے, اس لیے خدا کسی سب سے کلام نہیں, صرف نبی سے کلام کرتا ہے, صرف گویا کہ نبی سے کلام کرتا ہے. اور آپ اس میں ایک بات یہ بھی ہم گویا کہ اس حوالے سے جوڑ دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق سرکار کے قریبی ساتھی ہیں, لیکن حضور نے فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا فی امتی, اگر میں اپنی امت میں کسی کو قریبی دوست بناتا, روز ملنے والے کو ایک دفعہ اگر کسی سے ملاقات ہو جائے تو اس کو عربی میں صدیق کہتے ہیں, دوست, وہ ملاقات سلام دعا میں تبدیل ہو جائے تو وہ بھی دوست ہی, اس کو بھی صدیق کہتے ہیں, وہ شام اور دن کی ملاقات میں تبدیل ہو جائے تو وہ دوست ہی ہے, لیکن وہ دوستی آہستہ آہستہ اتنے رنگ میں بدل جائے کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھے بغیر جی نہ سکیں, ہر دل کی بات ایک دوسرے کو بتائیں, گویا کہ یوں ہو جائے دو جسم اور ایک روح ایک دوسرے سے بات کرتے وقت کیفیت یوں ہو جس طرح کے آئینے سے گفتگو کر رہا ہے, تو پھر اس کو عربی زبان, کیونکہ فصیح اور بلیغ زبان ہے, ہماری زبان میں تو اس کو گہرا دوست کہتے ہیں, لیکن عربی زبان میں اسے صدیق نہیں یا صدیق الشدید نہیں بلکہ خلیل کہتے ہیں. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ جو کمال محبت کے اس نقطے پر پہنچ چکا ہو جہاں پر ذات فنا ہو چکی ہو اور مزاج جیسے ہو چکا ہو, وہ مثل ایسے ہو چکا ہو کہ جس طرح آئینے سے گفتگو کرنا. تو سید عالم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جو راز ہے, کیونکہ جب تک راز کسی کو نہ بتائیں تو وہ گہرا دوست نہیں بنتا, وہ خلیل نہیں بنتا. تو حضور فرماتے ہیں لو کنت متخذا فی امتی خلیلا لا اتخذت ابا بکر خلیلا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, میرے آقا کہتے ہیں اگر میں اپنی امت میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو لوگوں تم کیا سمجھتے ہو, ابو بکر تو میرا یار غار ہے, اس غار والی رات میں یہ میرے ساتھ تھا کہ جس وقت کوئی نہیں تھا, اور حضرت عمر ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لو اور وہ غار کی ایک رات کا ثواب مجھے دے دو, وہ غار کی ایک رات کا ثواب مجھے دے دو. بخاری شریف میں روایت موجود ہے جس کی شرح حضرت امام ابن حجر اسقلانی نے کی ہے کہ وہ غار کی رات کیا تھی, اس کو صوفیہ لکھتے ہیں وہ رنگ دینے والی رات تھی, وہ صبغت اللہ کا رنگ چڑھانے والی رات تھی, اور وہاں پر صوفیہ مرشید اور مراد, مرید اور مراد کی تعلیم لیتے ہیں کہ اس رات میں ابو بکر صدیق نے اپنی اولاد, اپنا تن من دھن عزت سب حضور کی ناموس پر قربان کر دیا, یہاں تک کہ جان دینے کے لیے غار میں سوراخ پر ایڑی بھی لگا دی اور سانپ نے ڈس لیا, اور ذرا بر بھی جنبش نہ کی کہ میرے آقا کے آرام میں خلل نہ آ جائے. تو صدیق فنائیت کے اس مقام پر تھے کہ آپ کے حضور اپنی جان ملحوظ ہی نہ تھی, ملحوظ صرف حضور کا احترام تھا, حضور کی محبت تھی. تو اس رات رنگا کیسے گیا, روایت میں آتا ہے کہ اہل مدینہ نے حضور کو دیکھا نہیں تھا, چند لوگوں نے دیکھا تھا, سب نے تو دیکھا نہیں تھا, یہ تو ہجرت کی رات ہے. اب ہجرت کے لیے جب وہ سارے سنیۃ الوداع, وہ پہاڑی سنیا پہاڑی, تلال بدر علینا من سنیۃ الوداع,
وہ سنیا پہاڑی جہاں سے ایک مہمانوں کو رخصت کرتے تھے، اہل مدینہ وہاں کھڑے ہو کر حضور کا انتظار کر رہے ہیں کہ حضور آ رہے ہیں، اور اس میں یہودی اور نصرانی بھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے ان میں اکثریت نے حضور کو نہیں دیکھا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تین افراد تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھنی پر جلوگر تھے، اٹھنی کی مہار جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ نے پکڑی ہوئی تھی، اور آگے حضرت ابوبکر صدیق چل رہے تھے. توجہ چاہوں گا، اہل مدینہ نے اس سے پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثریت نے دیکھا نہ تھا. جس وقت سیدنا صدیق اکبر ان کے قریب آنا شروع ہوئے، اس پہاڑی کے ٹیلے سے کھڑے ہو کر جب اہل مدینہ حضور کو دیکھ رہے ہیں کہ دور سے آثار حضور کے نظر آ رہے ہیں، قریب آتے 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 جب نقوش بالکل تازہ ہو گئے تو آگے حضرت ابو بکر صدیق تھے. اب لوگ دوڑتے ہوئے، بخاری شریف ہے کہ لوگ دوڑتے ہوا ہے اور حضرت ابو بکر کو کہنے لگے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے اشارہ کیا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول نہیں ہوں بلکہ یہ اللہ کے رسول ہے. تو اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو شائبہ کیسے پڑ گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہے. فرمایا وہ غار کی رات ایسی تھی کہ حضور کی محبت نے ایسا رنگ ڈال دیا تھا کہ مزاج تو پہلے تبدیل ہو چکا تھا، چہرہ صدیق چہرہ مصطفیٰ بن چکا تھا. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو قرب اور فنائیت کا یہ مقام، مجھے ایک واقعہ یہاں پر سیال شریف کا یاد آ گیا تو میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں. سیال شریف کے جو سب سے بڑے بزرگ ہیں وہ پیر پٹھان علیہ رحمت ہے. پیر مہری شاہ صاحب یہیں سے گویا کہ مرید ہیں سیال شریف سے. تو جب ان کا وصال ہو گیا تو ان کے بڑے خلفاء میں سے جن کو مولوی صاحب کہا جاتا تھا، وہ آخری عمر کے اندر کسی شخص نے ان کو دیکھا. وہ وضو کر رہے تھے وضو خانے کے اوپر، تو ایک شخص جو بہت ضعیف تھے جنہوں نے حضرت پیر پٹھان علیہ رحمت کی زیارت کی تھی، انہوں نے آ کر جب ان خلیفہ اکبر کو جب دیکھا تو بڑے حیران ہوئے اور بھاگتے ہوئے سیال شریف کے موجودہ سجادہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، غالباً شیخ الاسلام کی خدمت میں، اور ان سے کہا کہ میں بڑا حیران ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا کہ حضور پیر پٹھان علیہ رحمت حوض پر وضو فرما رہے ہیں. ورنہ تم نے کہاں سے دیکھ لیا؟ کہا حضور میں نے دیکھا ہے اور وہ حوض پر وضو فرما رہے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے شیخ الاسلام نے سکتا فرمایا اور مسکرا کر فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، وہ پیر پٹھان علیہ رحمت نہیں ہے، وہ آپ کے بڑے خلیفہ وہ مولوی صاحب ہیں. وہ پوچھا گیا حضور وہ کیسے؟ فرمایا یہ شیخ کا رنگ ان پر چڑھ گیا ہے، اب چہرہ بھی شیخ جیسا ہو گیا ہے. یعنی آخری عمر میں چہرہ بھی شیخ جیسا ہو گیا ہے. تو یہ تصوف کے مناظر ہوا کرتے ہیں، اور اس کو صوفیہ کی زبان میں جذب کہتے ہیں، انجذاب. غار حرا کے اندر، غار حرا میں جب حضرت جبریل سرکار کے پاس آئے تو سرکار کو سینے سے لگا کر دبایا اور کہا اقرا. حضور نے فرما ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا. پھر پکڑ کر دبایا اقرا. سرکار نے فرما ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا. تیسرے دفعہ پڑھایا، دبایا اقرا بسم ربک الذی خلق. تو حضور نے پڑھ کے سنا دیا. ادھر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ اس میں جبریل کا کمال نہیں، کمال حضور کا تھا. ارے جب پڑھانا تھا تو سینے سے لگانے کی کیا ضرورت؟ فرمایا جب رنگنا ہوتا ہے تو مرید کو سینے سے لگا کر فیض دیا جاتا ہے. فرمایا سرکار نے جبریل کو سینے سے لگا کر اپنا نبوی فیض دیا ہے کہ جبریل یہ کیا پڑھ پڑھ کہتا ہے، میں تو رب کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا. انہوں نے کہا جی رب کے نام سے پڑھے. تو کہا بھی پڑھ دیتا ہوں. لوگ کہنے لگے جی جبریل نے دبا کر حضور کو پڑھانا دیا. میں نے کہا تو دو دفعہ کوشش کر چکے تھے، اقرا اقرا پڑھیے پڑھیے. حضور نے فرما مانا بھی قارین، مانا بھی قارین، میں نہیں پڑھنے والا. شاہ عبد العزیز صاحب کہتے تیسری دفعہ جبریل کو سینے سے دبایا میرے آقا نے اور اپنا مزاج ان میں منتقل کیا کہ یہ مصطفیٰ ہے، یہ لفظ اللہ کو سنتا ہے باقی کسی کو نہیں سنتا. تو کہا جی پڑھیے پھر اقرا نہیں بلکہ اقرا بسم ربک الذی خلق. تو یہ مزاج جو جبریل میں منتقل ہوا ہے، یہ وہ تصوف کا قاعدہ جو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت کہتے ہیں، اس کو صفت انجذاب کہتے ہیں، جذب کی کیفیت. کہ جب شیخ رنگ اپنے مرید کی کسی عادت کو پسند کر لیتا ہے، اور عادت کو کب پسند کرتا ہے؟ اور وہ پیر ابھی تو بہت کم لوگ ایسے ہیں، چراغ لے کر بھی ڈھونڈے تو شاید ملے، لیکن وہ کیفیت کب بنتی ہے کہ جب مرید توحید کی جام میں سرشار ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے. حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت کے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت کہ قریب ایک نان بھائی آیا اور نان بھائی نے آیا اس نے دیکھا کہ آپ کے گھر میں کچھ مہمان بیٹھے ہیں. اس نے بیکری سے لا کر جو اس کی نان کی دکان تھی گھی لگا کر اس نے جلدی سے گویا کہ دو نان آپ کی خدمت پیش کیے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا حوالہ لے رہا ہوں اس لیے بڑے کھل کے یہ حوالہ دے رہا ہوں آپ کو میں. شاہ صاحب بولے یہ واقعہ کیسا ہے؟ میں نے کہا جی شاہ صاحب نے لکھا, میں تو ان کی اتھارٹی پر پیش کر رہا ہوں. اب دیکھیے حضرت خواجہ باقی بلّہ نے جب دیکھا, سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ ہیں, شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے پیر ہیں, مجد الفسانی کے پیر ہیں, دہلی کے قطب اعظم ہیں. حضرت خواجہ باقی بلّہ کے جب وہ مرید چلے گئے تو آپ نے نان والے کو بلایا, کہا آج تو نے میرے دل کو خوش کر دیا. کہا حضور وہ کیسے؟ کہا میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا اور مہمان آ گئے اور تو نے میری بڑی حیا اور عزت رکھی, تو نان لے کر آ گیا, مانگ کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضور اپنے جیسا کر دیجیے, حضور اپنے جیسا کر دیجیے. یہ واقعہ صرف سنیے, یہ واقعات میں جو بتا رہا ہوں کس کے لیے ہے بولے مجھے, کس کے لیے؟ سننے کے لیے اور اس سبحان اللہ کہنے کے لیے. یہ کسی پر فٹ مت کر دینا, یہ کسی پر, یہ جو بربریت, جو یہ جو عقیدت کے اندر جو ڈس بیلنس کی کیفیت شروع ہوتی ہے نا, یہ شوبرے بازی یہ جب ہوتی ہے کہ جب جو واقعات جن کے لیے خاص ہیں وہ اٹھا کر دوسرے پر تھوپ دیے جاتے ہیں. تو میرا پیر تو غوث اعظم کا, رہنے دیجیے یار, صرف اللہ کا ایک نیک بندہ کیجیے, وہ غوث اعظم کو ہی مرتبہ رہنے دیجیے تو بات ذرا صحیح ہے, تاکہ ادب و جامے کے اندر ساری چیزیں گویا کہ ترتیب کے ساتھ چلیں تو اچھی ہے. میں صاحبان طریقت کے محبان میں سے ہوں لیکن ایک بات جس ذمہ داری پر بیٹھا ہوں اعتدال کے پیش کر رہا ہوں. یہ بات عوام میں بیان کرنے کی نہیں, اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کو سنو اور سبحان اللہ کہو, اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں سے اپنی شان کو ظاہر کرتا ہے. یہ اٹھا کر ناصر پان والے کی دکان پر جا کر نہیں کہتا ہے یہ فلانے کی لیے صفت تھی, یہ فلانے بھی ایسے, ایسا نہیں ہے. اور بلکہ مجھے کہنے دیجیے ابھی مائیں عاجز ہو گئی ایسے بچوں کو جننے سے, مائیں اب عاجز ہو گئی ہیں ایسے بچوں کو جننے سے. یہ ختم نبوت والا مسئلہ نہیں, لیکن میں کہتا ہوں اب دوسرا داتا علی حجبری کوئی نہیں آئے گا, اب میں کہتا ہوں کہ دوسرا کوئی خواجہ غریب النواز نہیں آئے گا, اب میں کہتا ہوں کہ کوئی دوسرا حضور سیدنا معین الدین اجمیری نہیں آئے گا. جو عزتیں ان کی ہیں خدا کے واسطے وہ فضائل ان کے رہنے دیجئے, اٹھا کر بازار میں عام نہ کریں, کیونکہ جن کو آپ بزرگ کہتے ہیں ان کے لیے کوئی تخصص بھی تو رہے گا, سمجھ رہے میری بات؟ تو جب خواجہ باقی بلّہ کی خدمت میں وہ آئے, کہا جی اپنے جیسا کر دیجئے, اپنے مریضوں سے کہا اس کو باہر نکال دو, پھر فرمایا, پھر بلایا, کب مانگ کیا چاہتا؟ کہا حضور میں نے تو پہلے کہا تھا اپنے جیسا کر دیجیے. کہا تو بہت باری چیز مانگ رہا ہے, کچھ اور چیز مانگ. تو کہا حضور اپنے جیسا کر دیجیے. کہ یہ تیری خود کی رضا ہے؟ کہا ہاں. کہا تو توجہ برداشت کر لے گا؟ کہا جی حضور برداشت ہو یا نہ ہو بس میں آپ کا بڑا عاشق ہوں, مجھے اپنے جیسا کر دیجیے. شاہ عبد العزیز صاحب تفسیر عزیزی نے سورہ آلف کے قرآن بسم ربک الذی خلق کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ خواجہ باقی بلّہ نے مریض سے کہا کہ دروازہ بند کرے, دروازہ بند کر دیا گیا. خواجہ صاحب اس سے قدم لمبے تھے, نان بھائی سے قدم لمبے تھے, نان بھائی صحت میں تھوڑا گویا کہ جسیم تھا اور حضرت خواجہ بلّہ باقی بلّہ علیہ رحمت نحیف تھے, قدم لمبے تھے. اس نے سفید کپڑا پہنا تھا, آپ نے رنگین کپڑا پہنا تھا, اس کی داڑھی کالی تھی, آپ کی داڑھی سفید تھی. مریض سے کہا دروازہ بند کر, دروازہ بند کر کے تھوڑی دیر کے بعد کھولا گیا تو پتا نہیں چلتا تھا کہ نان بھائی کون ہے اور حضرت خواجہ صاحب کون ہے. قد بھی وہی تھا, چہرہ بھی وہی تھا, لباس بھی وہی تھا, فرق یہ تھا کہ وہ مر چکا تھا اور خواجہ صاحب حیات تھے. اس لیے غوث اعظم کا قول بھی آپ سمجھتے ہوں گے, اگر میں اپنا راز آگ پر ڈال دوں تو آگ ٹھنڈی ہو جائے, جہنم بھر دوں. میں اپنا راز پہاڑوں پر ڈال دوں تو پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے. یہ وہ راز ہوتا ہے خدا کی جانب سے, خدا کی معرفت کا, علم الیقین سے, حق الیقین کا, جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس مرتبے پر وہ پہنچتے, وہ راز ہوتا ہے. اور اگر وہ راز نا اہل پر ڈال دیا جائے تو وہ راز وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو قرآن مجید برہان رشید میں جو یہ نظریہ رکھا ہے کہ وہی جو ہے یہ صرف اور صرف انبیاء کے لیے خاص ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبیوں جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. آخری دو جملے سوالے سے سماعت فرمائیے, پھر انشاءاللہ العزیز میں آنے والے درس میں. آج کا درس مجھے معلوم ہے کہ تھوڑا آپ کو مشکل لگا ہوگا, لیکن آج کا درس یہ چند اصولی بحث کے حوالے سے تھا جس کو میں نے کرنا ضروری سمجھا. بس اس کو کڑوی گولی سمجھ کر پی لیجیے تاکہ یہ ہمارے سر سے یہ فرض اتر جائے کہ زبان ہم بھی رکھتے ہیں, علم ہم بھی رکھتے ہیں, ہر موضوع پر ہم بھی بول سکتے ہیں. صرف اس مزاج کے حوالے سے, یہ میڈیا کے موضوعات نہیں ہوتے ہیں, یہ اللہ رب العالمین جس طالب علم سے چاہیے دے سکتا ہے. میں نے صرف اس کی ضد کے حوالے سے یہ موضوعات زیر بحث رکھے تھے. انشاءاللہ کل ہم نزول قرآن پر صوفیاء فلسفیانہ اور علمی بحث کریں گے عقلیات سے ہٹ کر، فلسفے سے ہٹ کر، کیونکہ فلسفہ یقیناً کسی کو اس میں ذوق نہ ہو تو پسند نہ کرتا ہو، لیکن ایک اشارہ یہ دینا تھا کہ ہم قرآن پر بڑی خوبصورت عقلی انداز بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم امام غزالی کے ماننے والے ہیں، ہم امام راضی کے ماننے والے ہیں، ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں، یقیناً کہ جن کے علم فلسفہ جن کے ہاتھ کی لونڈی ہے کہ وہ جو چاہیں تو جناب جس کو ہدا فرما دے، تو یہ گویا کہ ان کا خاصہ ہے۔ میں آخر میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ وہی انبیاء کے لیے خاص کرنے کی وجہ یہ تھی عقلی طور پر کہ دنیا کا نظام امن و سکون خراب نہ ہو، ہر شخص مدعی حاملان وحی میں شمار نہ ہو جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، میں اس زمانے میں لے جا کر صرف اعتراض کے جوابات کے حوالے سے کر رہا ہوں، حضور پر نبوت ختم ہو چکی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں تو حضور کے بعد کوئی وحی بھی نہیں آئے گی، ختم، وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ جو وحی کا مقر ہو وہ تو ایسے ہی دشمن انسان ہے، اس لیے کہ نبی کے علاوہ کوئی وحی کا دعویٰ کرے گا تو وہ انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ اسلام کا بھی دشمن ہے، اس لیے کہ اسلام نے اصول بیان کر دیا کہ میرے آقا کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ سرکار کے بعد کوئی جدید وحی نہ کوئی کتاب آئے گی۔ عقلی طور پر یہ تھا کہ امن و سکون کو قائم کیا جائے، اور شرعی طور پر یہ تھا کہ جس طرح انبیاء کی طاقت اور انبیاء کا مقام ہوتا ہے، انبیاء کی حیثیت ہوتی ہے، ان کے علاوہ نہ کسی کا سینہ اس بات کا متحمل ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ وحی کو لے سکے اور وحی کو گویا کہ قبول کر سکے، تو اس سے یہ بات بہت واضح طور پر آ گئی ہمارے سامنے کہ جب صاحبان نبوت کے بغیر پوری انسانیت وحی کے وزن کو برداشت کرنے سے عاجز ہے، صرف صاحبان نبوت ہیں۔ تو میں جو چاہوں گا ایک نقطہ پیش کر کے تقریر ختم کر رہا ہوں، میں بس اپنے امام کے شعر کی تشریح کرنا ہے، اس لیے نقطہ لا رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ یہ چیپٹر وحی کے حوالے سے مکمل ہو جائے، کہ صرف اور صرف عقیدہ دے رہا ہوں آپ کو آخر میں، صرف اور صرف صاحبان نبوت، صرف نبی کے بغیر پوری خدائی، صرف صاحبان نبوت وحی کے متحمل ہے اور ان کے علاوہ ساری خدائی، سارے انسان وحی کے ایک حرف، ایک لفظ، ایک زبر کو بھی قبول کرنے سے عاجز ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ پوری کی پوری خدائی نبی جیسے نہیں ہو سکتی، پوری کی پوری خدائی نبی جیسے نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب وحی نبی کے علاوہ کسی پر اتر نہیں سکتی تو کوئی نبی جیسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو اس خوش فہمی میں ہے کہ نبی ہم جیسا ہے، میں کہتا ہوں یہ تو عقلی طور پر بھی آپ کے تمام عقیدے کا تشتبام ہو جاتا ہے کہ رب نے نبی کے علاوہ کسی پر وحی نہیں کی اس لیے کہ وہ متحمل نہیں تھا، تو یہ نبوت کی خصوصیت ہے، تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ پوری خدائی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو نبوت کا ہمسر اور نبوت سے ہمسری کر سکے، نبوت کی برابری کر سکے۔ اور اسی پر اپنی پوری تحقیق کو ختم کرتا ہوں، میرے امام فاضل بریلوی میں بڑی خوبصورت نقشہ کھینچا ہے اس کا کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، یہ پوری تحقیق اس کے اندر آ گئی۔ ہماری زندگی جو چار ہے، خوراک، مکان، نکاح اور کپڑا، یہ وحی سے متعلق ہے، ہماری زندگی فرائض اور کچھ ذمہ داری کے ساتھ ہے، یہ وحی کے بغیر نہیں آ سکتی، وحی نبی کے بغیر نہیں آ سکتی، وحی نبی کے بغیر نہیں آ سکتی، اور ساری خدائی میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ نبوت کو حاصل کر سکے، وہ خاصا صرف نبی کا ہے۔ تو اس ساری تحقیق کو میرے امام نے ایک شعر میں جمع کیا، اور ایک بات میں کروں آپ کو، میں نے اپنے امام کا یہ شعر پڑھ کر ہی ساری تحقیق کی تھی، اس لیے یہ باتیں تو میرے دماغ میں نہیں تھی، لیکن جب میں نے اپنے امام کے شعر کو سمجھا، پڑھا اور تھوڑی تھوڑی توجہ کی تو دماغ کھلنے لگا کہ امام نے کہاں کہاں اشارہ کیا ہے۔ شعر کو آپ سن لیجئے کہ اللہ کی سر تا بقدم، سر سے قدم تک، سرکار کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، انسان نہیں، ساری خدائی عاجز ہے صاحبان نبوت کے سامنے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اب پھر سے سنیں، اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، نبی کا معجزہ صرف یہ نہیں کہ جو دکھا دے، ان کا چہرہ بھی معجزہ ہوتا ہے، ان کا امامت بھی معجزہ ہے، ان کی ریش مبارک معجزہ، ان کی آنکھیں معجزہ، ان کی انف مبارک معجزہ. میرے امام کہتے ہیں کہاں تک بولتے رہو گے، یہی کہہ دو اللہ کی سر تا بقدم شان ہے. یہ جو اللہ کی شان ہوتی ہے وہی تو معجزہ ہوتا ہے نا. فرمایا یہ ایسے ہے کہ اللہ کی سر تا بقدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. قرآن ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں تصور نبوت میں گم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ان باتوں میں سے اگر کوئی چیرا چیرا باتیں یاد رہ جائے تو سونے سے پہلے کم سے کم ایک رکوع قرآن پڑھ لیجیے گا، اس نیت کے ساتھ جو میں نے ایک نفسیاتی خاکہ پہلی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. کل کا درس اس سے انشاءاللہ یکسر مختلف ہوگا کہ جس میں ہم صرف شرعی دلائل کی ہی کے اور نزول قرآن کے حوالے سے بحث کریں گے، اور اس کو لا کر پھر سیدھا انشاءاللہ العزیز سورۃ النساء کے ساتھ ملا دیں گے. پھر میں عرض کروں، مجھے آپ کو کوئی تنگ کرنا یا پریشان کرنا مقصود نہیں تھا، لیکن یہ ضرور تھا کہ میں آپ کا ٹائم خراب نہ کروں، آپ کے پاس وہ باتیں کم سے کم ڈال دی جائے جو کتابوں میں ہوتی ہے. کبھی زندگی میں تعلق ہو، کچھ بحث یاد نہ رہے تو مضمون تو یاد رہے، یار اس موضوع پر سنا ضرور تھا، اس مضمون میں اسلام کے پاس دلائل ضرور ہے، اس موضوع کے پاس اس اہل سنت کے پاس دلائل ضرور ہے. اس کی تفصیل نہ پتا ہو، موضوع کم سے کم پتا ہو، انشاءاللہ یہ موضوع بھی پتا رہ گیا تو ایمان بچ جائے گا. یہی ہماری حرص تھی. اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ مولا کریم جو ہم نے کہا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم جو حضرات یہاں پر دور دراز سے تشریف لائے ہیں، تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، اور جو درس ہم نے سماعت فرمایا اس اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما. جن برگزیدہ ہستیوں کا ہم نے ذکر کیا ہے، جس میں حضرت امام غزالی ہیں، حضرت امام رازی ہیں، انہی کی کتابوں سے ہم نے چنا ہے. امام غزالی ہیں، امام رازی ہیں، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہیں. ان بزرگوں کی کتابوں سے ہم نے لیا ہے. مولا کریم ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرما. ہم تمام خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، ہم تمام کے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے. آمین یا رب العالمین. بجائے طہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. قبولیت کی نیت کرتے ہوئے کہ جو ہم نے دعا کی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، اس نیت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر باواز بلند پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول.